نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. سورة تغابن, سورة نمبر 64, پارہ نمبر 28, اور یہ اس سورت کا موضوع ہے حقیقت ایمان اور ایمان حقیقی کے ثمرات. اب یہ ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے, ایک زبان سے ایمان اور ایک قلبی یقین والا ایمان. تو اصل میں یہاں پر جو بھی بات آ رہی ہے مسلمانوں سے یہی تقاضا ہوتا ہے کہ قلبی ایمان والا ایمان لے کر آئیں, دلی یقین والا ایمان. آئیے اس سورت کا تعارف دیکھتے ہیں. سورہ تغابن سورہ منافقون کا جوڑا ہے. سورہ منافقون میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو ایمان حقیقی سے محروم تھے, اب سورہ تغابن میں ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو ایمان حقیقی جن کے اندر موجود ہے. اس سورت میں خاص بات ایک اور یہ ہے کہ نظم قرآن کا شاہکار ہے. اصل میں اس سورت کا ایک موضوع ہے ایمان, اور ہر آیت کا اس اپنے موضوع سے ایک ربط ہے, اور اسی پر آپ دیکھیں گے پوری سورت ایک ایک آیت جو ہے اپنے موضوع کے ساتھ منسلک ہے. پہلے رکوع میں 10 آیات ہیں, اور ان میں جو ہے پہلی 7 آیات کے اندر جو ہے وہ وضاحت ایمان ہے, اور پھر 3 آیتوں میں دعوت ایمان. اسی طرح دوسرا رکوع ہے, اس میں 8 آیات ہیں, اور اس میں جو پہلی 5 آیات ہیں اس میں ایمان کے ثمرات اور تقاضوں کا بیان ہے, جبکہ بعد کی 3 آیات میں ایمان کے تقاضے ادا کرنے کی دعوت ہے. یعنی ایک حصے میں ڈسکرپشن ہے, دوسرے میں پھر عمل کی دعوت ہے. آئیے جی آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی 4 آیات میں ایمان باللہ, ایمان کی وضاحت میں بھی ہم نے سمجھا تھا کہ ایمان 3 طرح کا ہوتا ہے, اللہ پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, یہ ایمان ثلاثہ کہلاتا ہے. تو اس کی بڑی اچھی یہاں ترتیب کے ساتھ آ رہا ہے, 4 آیات میں ایمان باللہ, پھر 2 آیات میں ایمان برسالت, پھر 1 آیت میں ایمان بالآخرت آ رہا ہے. تو پہلی آیت صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے. یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی اللہ کی ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. لہ الملک, اسی کی ہے بادشاہت, ولہ الحمد, اور اسی کی ہے تعریف اور کل شکر, وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. آیات سیکنڈ اور تھرڈ میں صفت تخلیق باری تعالیٰ کا بیان. هو الذی خلقکم, وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, فمنکم کافر و منکم مومن, پھر تم میں سے بعض کافر ہو گئے اور تم میں سے بعض جو ہیں وہ مومن ہیں. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا, اس کی آنکھوں سے چھپا ہوا نہیں ہے. چھوٹے سے حصے میں پہلے بھی ہم نے سمجھا کہ ترغیب بھی ہے, ترہیب بھی ہے. جو نیک لوگ ہیں, دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, نیکی کے کام کر رہے ہیں, ان کے لیے حوصلہ افزا ہے کہ ان کے یہ اعمال اللہ کی نگاہوں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں, اللہ کو ایک ایک بات کا پتہ. اور جو لوگ کترا رہے ہیں, دین پر عمل نہیں کر رہے, ان کے لیے اس میں ڈراوا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے کیا برے اعمال کریں. فرمایا خلق السماوات والارض, اور اس نے بنایا آسمان اور زمین کو, بالحق کی, حق کے ساتھ, کوئی چیز بھی اس کائنات کی بے مقصد نہیں ہے, ہر چیز با مقصد ہے. وصورکم فاحسن صورکم, اور اسی نے تمہاری صورت گری کی, اور کیا بہترین صورت گری کی, اتنا عمدہ چہرہ بنایا, آنکھیں بھی ہیں, ناک بھی ہیں, ہونٹ بھی ہیں, کان بھی ہیں, سب نہایت متوازن ہیں. فرمایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو آپ دیکھیں گے توحید سے آخرت تک کا سفر ہے اس آیت میں, اللہ کی بڑی بڑی شانوں کا ذکر, اور پھر ذکر بھی کر دیا کہ لوٹ کر بھی اللہ کی طرف جانا ہے, توحید سے آخرت کا سفر. آیت نمبر 4 صفت علم باری تعالیٰ کا بیان. یعلم ما فی السماوات والارض, اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمین میں, کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ویعلم ما تسرون وما تعلنون, اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو, جو تم ظاہر کرتے. تو اس کس کائنات کی کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی. فرمایا واللہ علیم بذات الصدور, اور وہ اللہ تو جانتا ہے, خوب واقف ہے اس سے بھی جو سینوں کے راز ہیں. تو اب اس میں آپ دیکھیں گے اوپر بھی بات آئی کہ وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو, اور یہاں دوبارہ آ رہا ہے کہ اللہ خوب واقف ہے سینوں کے رازوں سے. تو اس کا جو ہے وہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مراد انسان کا سب کانشیس ہے، کہ ابھی بعض کام اسے اس کے خود اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیوں کر رہا ہے، لیکن اللہ کو پھر بھی پتا ہے کہ کیا جو ہے وجہ ہے، کیا داعیہ ہے جس کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے، اور پھر کانشیس لیول پر بعد میں اسے سمجھ آتا ہے کہ میں نے یہ حرکت اس وجہ سے کی تھی اور میرے ساتھ اصل میں یہ بیک گراؤنڈ تھا اس کا، لیکن یہ جو تحت الشعور ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتا ہے انسان. اب دو آیات کے اندر ایمان بے رسالت کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آئی تم تک خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا جو ہے اس سے پہلے، فذاقوا وبال امرهم، اور انہوں نے چکھا وبال اپنے کیے کا، ولہم عذاب علیم، اور انہی کے لیے ہے دردناک عذاب، ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، اور یہ دردناک عذاب کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، فقالوا بشر یهدوننا، تو کہنے لگے کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا، کیا انسان ہدایت دے گا، فکفروا وتولوا، بس انہوں نے انکار کیا اور رو گردانی کی، واستغنى الله، اللہ نے بھی رب نہ پرواہی برتی، واللہ غنی حمید، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور جو ہے تعریف کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کو محتاجی نہیں ہے، یہ انسان خود محتاج ہے، اگر عمل کریں گے تو اپنا فائدہ ہے. تو یہاں سابقہ قوموں کا ذکر آ رہا ہے. ہم الحمدللہ تفصیل سے پڑھتے آئے، سورہ آراف میں جو ہے ہم نے چھ رسولوں کا، چھ قوموں کا واقعہ سمجھا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اور اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اور جو ہے ان کے بعد کس کا ذکر ہم نے سمجھا، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، آل فرعون، حضرت لوط علیہ السلام ان سے پہلے، تو حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، تو یہ ساری قومیں گزری، انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. ابتدائی تین قوموں نے تو صرف شرک کیا تھا، لیکن بعد کی جو قومیں انہوں نے شرک کے ساتھ اور بھی جرائم تھے. مثلا ہم نے سمجھا تھا کہ یہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں گرفت کرنی ان کی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے سوڈمی میں لگی ہوئی تھی، ہوموسیکشوالٹی میں جو ہے لگی تھی، اور اسی طرح آل فرعون جو ہیں وہ سیاسی مجرم تھے، ایک قوم کو انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑی سزاؤں کا معاملہ کیا. تو اس کا ذکر گویا ایک آیت میں یہاں سمیٹ دیا گیا. آگے اب ایمان بالآخرت کا ذکر ایک آیت میں آ رہا ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، اور خیال کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. قل بلا وربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، تم لازمن اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں لازمن بتایا جائے گا جو تم اعمال کرتے ہیں، تو لازمن دوبارہ زندہ ہوگی اور لازمن بتایا جاؤ گے کہ کیا عمل کرتے ہیں. وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان، ہمارے لیے شاید سوچنا وہ ہو لیکن اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. وَإِذَا أَرَادَ، جب یہ قرآن میں آتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کسی چیز کا، فَيَقُولُ كُن فَيَكُون، پھر وہ کہتا ہے ہو جا، اب وہ چیز ہو جاتی ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے اس کے لیے. آیت نمبر 8، اب یہ ایمانیات ثلاثہ کے بیان کے بعد دعوت ایمان. فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اس نور پر جو ہم نے نازل کیا، اشارہ ہے قرآن کی طرف، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم اعمال کرتے ہو اس سے خوب باخبر. ایک صفت پہلے آئی تھی کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب جو ہے اسے دیکھنے والا ہے، اب یہ صفت آ رہی ہے کہ اسے خوب معلوم ہے، تو یہ زیادہ گہری صفت ہے. ایک تو ہمارے ریسپٹیو آرگنز ہوتے ہیں نا، آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا، لیکن یہ انفارمیشن پھر جا کے پروسیس ہوتی ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ خبر کہلاتا ہے، تو یہ اس سے آگے کی صفت ہے، اور یعنی اللہ کو خوب معلوم ہے. آیت نمبر 9، ایمان لانے والوں کا حسن انجام بیان ہوا ہے. تو پہلے ایمان کو ڈسکرائب کیا گیا، پھر ایمان کی دعوت دی گئی ایک آیت میں، اب بیان ہو رہا ہے جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں ان کا کتنا اچھا انجام ہوتا ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن جمع کیا جائے گا تمہیں جمع کرنے کے دن، ذالک یوم التغابن، وہ ہوگا ہار جیت کا دن. تغابن بنا ہے غبن سے، غبن کے کیا معنی ہوتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچا دینا، اور کسی مال رکھا ہوا تھا وہاں سے اٹھا لینا، تو کسی کو نقصان پہنچانا یہ غبن کہلاتا ہے. تو یوم التغابن جس دن جو ہے وہ کچھ لوگوں کو نقصان پہنچے گا, نقصان پہنچانے والا دن, تو یہ دن ہوگا. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہار جیت کا اصل دن ہوگا یہ قیامت. اب جو یہاں ہار گیا وہ اصل میں ہار گیا, اور جو یہاں جیت گیا وہ اصل میں جیت گیا. تو فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ, اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر, وَيَعْمَلْ صَالِحًا, اور کرے نیک عمل, یُکَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, تو ہم دور کر دیں گے اس سے اس کی برائیوں, وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور داخل کریں گے انہیں ایسے باغات میں, ایسی جنتوں میں جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں, خالدین فیہا ابدا, وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ, ذالک الفوز العظیم, یہ ہے عظیم کامیابی. تو اصل کامیابی یہ ہے, اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے ہمیشہ کے رہنے کے جو ہے ریزیڈینشیل گارڈنز, جن کے اندر سے پھر کبھی نہیں نکالا جائے گا, ہر نعمت جو میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے اس میں ہوگا. اور دوسرا انجام ان لوگوں کا ہے جو اس ایمان کی دعوت کو نظر انداز کر دیتے ہیں, ان کی کوئی اثر نہیں ہوتا. تو فرمایا والذین کفروا وکذبوا, اب وہ لوگ جو انکار کر دیں اور جو جھٹلائیں, بے آیاتنا, ہماری نشانیوں کو, اولئک اصحاب النار, یہی لوگ ہیں آگ والے, خالدین فیہا, وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ, وبئس المصیر, اور بہت ہی برا لوٹنے کا ٹھکانہ. تو یہ بہت بری جگہ ہے جہاں پر وہ ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آیت نمبر 11, ایمان کے ثمرات اور تقاضے جو ہیں بیان ہو رہے ہیں. اب یہ دوسرا رکوع ہے سورت کا, تو پہلے رکوع میں ایمان کی دعوت, اس کی ڈسکرپشن, کس کس پر ایمان لانا ہے, ایمان لاؤ, ایمان لانے والوں کا اچھا انجام, ایمان نہ لانے والوں کا برا انجام. اب دوسرے رکوع میں بیان ہو رہا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں تو یہ ایمان کے کیا ثمرات نکلتے ہیں, ایمان کا یہ درخت جو ہے اس پہ کیا کیا پھل لگتے ہیں, کیا لگنے چاہیے, تو وہ بیان آ رہا ہے. پہلا جو ایمان کا ثمرہ ہے وہ راضی برضائے رب ہے, اللہ کے فیصلوں پر, اللہ کے احکامات پر راضی ہونا. فرمایا ما اصابہ من مصیبت الا باذن اللہ, اور نہیں پڑتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے. اصل میں مصیبت کہتے ہیں کسی بھی پیش آنے والے معاملے کو, خواہ اچھا ہو یا برا, لیکن عام طور سے کیونکہ برے معاملے کا تاثر زیادہ انسان لیتا ہے, اس کے اثرات دیر تک رہتے ہیں, تو مصیبت جو ہے عام طور سے کسی برے معاملے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرمایا کہ کوئی مصیبت, کوئی بھی معاملہ انسان پر نہیں آتا مگر وہ اللہ کی اذن سے آتا ہے, اللہ کے کو پہلے سے اللہ کے اذن میں ہوتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, اور جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ پر تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کے دل کو, وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے, کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے. تو بات یہ کہ یہاں کہا گیا کہ صاحب ایمان کے دل کو اللہ ہدایت دیتا ہے, تو کیا ہدایت دیتا ہے, کوئی سی بھی مصیبت آ گئی, چاہے وہ کسی کا انتقال ہو گیا, کاروبار تباہ ہو گیا, ٹانگ ٹوٹ گئی, کچھ بھی مصیبت آ گئی, تو پہلی چیز یہ کہ مومن کا تصور فوراً کہاں جاتا ہے, اللہ کی طرف. کوئی خیر مل جائے تو بھی فوراً تصور اللہ کی طرف جاتا ہے, کوئی مصیبت آ جائے تو بھی اللہ کی طرف جاتا ہے, یہ ہدایت ہوتی ہے دل کی. اور پہلی چیز کیا سوچتا ہے کہ یہ پہلے سے اللہ کے اذن میں تھا, یہ اچانک نہیں ہو گیا, یہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا, اور یہ میرے لیے حادثہ ہے, اللہ کے لیے پہلے سے طے شدہ ہے. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ میرے لیے اس میں خیر ہے. اب ہمیں نہیں پتا ہوتا, جیسے ہمارا اپنا معاملہ ہے, پہلے بھی بات آئی تھی کہ بچوں کو ہم کڑوی دوا پلاتے ہیں, اب وہ رو رہا ہے, تھوک رہا ہے, لیکن ہم منہ میں ڈال رہے ہیں کہ بھئی ہمیں پتا ہے کہ اس میں خیر ہے. تو بعض دفعہ برے حالات ہوتے ہیں لیکن اللہ کو پتا ہے کہ انہی میں ہمارے لیے خیر. تو جو ہے یہ دل میں آنا چاہیے, ہدایت کا مطلب یہی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے اس میں میرے لیے خیر ہے, اللہ کے ہر فیصلے میں. پھر دنیا کی تکلیف ہو یا دنیا کی خوشی ہو, یہ عارضی ہوتی ہے, یہ ختم ہو جائے گی, وہ غم بھی ختم ہو جائے گا اور خوشی بھی چلی جائے گی. تو یہ اگلی چیز ہے کہ ذہن میں رہے کہ یہ عارضی ہے. پھر اگلی چیز یہ ہے ہدایت سے متعلق کہ یہ اللہ کا امتحان ہے, خوشیاں شکر کا امتحان, غم اور مصیبت صبر کا امتحان. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ امتحانوں میں سے وہ امتحان جو ہے آسان امتحان, جو اللہ تعالیٰ کچھ لے کر لیتے ہیں, جو دے کر امتحان ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے, کہ اس میں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا, جو لے کر جو ہے امتحان ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے. تو یہ مراد ہے جو ہے وہ راضی و رضائے رب رہنے کی, کتنا ہی حادثہ ہو جائے, کتنا ہی بڑا ہو جائے معاملہ, لیکن بندہ مطمئن رہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے. رضائے حق پر راضی رہ, یہ حرف آرزو کیسا, خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا, یہ اکبر الہبادی کا انداز ہے, بہت پیارا انہوں نے جو ہے اس شعر میں سمو دیا. البتہ یہ راضی برضائے رب کے بارے میں غلط فہمی کے مفہوم سے بچنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی ماضی سے سبق ہی نہ لے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجرمین کو سزا نہ دی جائے, وہ کہے کہ بھئی یہ تو مجھے تو چوری لکھی تھی تو میں کیوں پکڑوں مجرموں کو. یہ مطلب نہیں ہے راضی و رضا رب. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ ظلم کو جو ہے برداشت کرتا رہے اور ظلم سے جو ہے وہ اس کے خلاف علم جہاد بلند نہ کرے. تو یہ مراد نہیں ہوتی راضی و رضا رب سے. البتہ یہ جو بھی اس کے اوپر آ رہی ہیں, یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے اسی میں خیر ہے, یہ عارضی ہے, یہ میرا امتحان ہے, اور وہ امتحان آسان ہے جو اللہ کچھ لے کر کرے. تو اس طرح اس کا دل جو ہے وہ مطمئن رہتا ہے. اب بڑے پیارے اشعار ہیں مولانا محمد علی جوہر کے. ہوا یہ تھا کہ وہ آزادی کی سٹرگل میں قید میں ڈال دیے گئے تھے اور انہیں اطلاع جیل کے اندر ملی کہ صاحب جو بیٹی ان کی ہیں صاحبزادی ہیں انہیں ٹیوبرکلوسز ہو گیا. اس زمانے میں یہ ٹیوبرکلوسز لا علاج تھا اور بڑی تیزی سے جو ہے ڈیتھس ہو جاتی تھی لوگوں کی. تو اس پر جیل سے انہوں نے یہ جو ہے اشعار لکھے. میں ہوں مجبور پر اللہ تو مجبور نہیں, تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں. امتحان سخت سہی پر دل مومن ہی وہ کیا, جو ہر ایک حال میں امید سے معمور نہیں. تیری صحت ہمیں مطلوب ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. تو یہ راضی و رضا رب کا ہوتا ہے کہ اللہ کو نہیں منظور تو پھر ہمیں بھی جو ہے نہیں منظور, اسی میں ہمارے لیے خیر. آیت نمبر 12, اللہ اور رسول کی کامل اطاعت کرنا, یہ دوسرا ثمرہ ہوتا ہے جو ایمان پیدا کرتا ہے. ایمان نہیں ہوتا تو اللہ اور رسول کی اطاعت بہت مشکل لگتی ہے, اور ایمان ہوتا ہے تو یہ بہت آسان لگتی ہے. آدمی ڈھونڈتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے, رسول کا طریقہ کیا ہے, اسے بڑھ کر اختیار کرتا ہے. فرمایا واتی اللہ واتی و رسول, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اور اگر تم نے روح گردانی کی. فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ, تو بے شک فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, تو بے شک ہمارے رسول پر تو صرف واضح پہنچا دینا. رسولوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ قوم کیوں نہیں ایمان لائی اور یہ کیوں گناہ کرتے رہے. رسولوں کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا. اگلا ثمرہ, اسباب پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ ہو جاتا ہے. اگر ایمان پیدا ہو تو آدمی اسباب کو نہیں دیکھتا, وہ مسبب الاسباب کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. فرمایا اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہی ہے, نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. ورنہ ہمارا کیا ہوتا ہے, بھوک لگی تو روٹی کھانی ہے, پیاس لگی تو پانی چاہیے, بیمار ہو گئے تو اچھا ڈاکٹر اور دوا. ٹھیک ہے یہ بھی کرنے, لیکن یہ اسباب ہیں, سنت سمجھ کر یہ کرنا ہے. لیکن یقین یہ رکھنا ہے کہ بھوک روٹی سے نہیں مٹے گی, اللہ کے حکم سے مٹے گی. پیاس پانی سے نہیں بجھے گی, اللہ کے حکم سے بجھے گی. شفا کسی بڑے ڈاکٹر سے اور مہنگی دوائی سے نہیں ملے گی, اللہ کے حکم سے ملے گی. تو یہ بھروسہ جو ہے وہ اللہ پر ہونا چاہیے, اسباب پر نہیں. اسباب کو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ اس کی تلقین ہے. یہ بھی سمجھ لیں کہ توکل کا غلط مفہوم کیا ہے. پہلا یہ کہ اسباب کو اختیار ہی نہ کیا جائے, ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جایا جائے کہ اللہ کھلائے گا, تو یہ مراد نہیں ہے توکل سے. اور جو ہے اسی طرح جو ہے پلاننگ نہ کی جائے, اور جو ہے اسباب کو دیکھے بغیر جو ہے وہ دشمن سے مقابلہ کر لیا جائے, تو یہ چیزیں جو ہیں توکل کے خلاف ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. تو اسباب جو اختیار آدمی کر سکتا ہے وہ کر لے اپنی طرف سے, اور پھر بھروسہ کرے اللہ پر. تو بڑا عمدہ شعر ہے, کیا غم ہے جو ساری خدائی بھی مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. تو اگر ایک خدا پر توکل ہے, بھروسہ ہے, تو کافی ہے. ساری مخلوق بھی اگر پھر مخالف ہو جائے تو بال بھی کا نہیں ہو سکتا. آیت نمبر 14 میں بیان ہو رہا ہے بیوی اور اولاد کے ساتھ متوازن طرز عمل ہوتا ہے. یہ اگلا جو ہے ثمر ہے جو اہل ایمان کو جو ہے ایمان سے حاصل ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم, بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. یہ نہیں کہا سب تمہارے دشمن, کہا ان میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. یہ بعض وہ ہیں جو ایسی خواہشات کرتے ہیں کہ جو انسان کو اللہ کی نافرمانی تک لے جائے. تو یہ دین سے دور لے جانے والی اولاد, اور جو ہے دین سے دور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کروانے والی جو ہے بیویاں, یہ خطرہ ہیں تمہارے لیے, یہ تمہارے دشمن ہیں. بلکہ الفاظ بڑے گاڑے ہیں. اور پھر فرمایا فاحذرہم, پس ان سے ہوشیار ہو, ان سے بچو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کھوٹی کر دو. اور آخرت میں کیا ہوگا, वो जो है एक मर्द अपने भाई से भागेगा, यानी एक शख्स अपने भाई से भागेगा, अपने बाप से, अपनी माँ से भागेगा, अपनी बीवी अपने बच्चे से भाग रहा होगा, वहां कोई किसी को नहीं पूछेगा जब आपको देखेगा। और दुनिया में भी होता है, जब कोई बड़ी शदीद आजमाइश आती है, जलजला आ गया, सुनामी आया था, तो फिर भूल जाता है हर आदमी, फिर अपनी अपनी पड़ी हुई होती है। हाँ, जो हल्की चीजें होती हैं उसमें फिर हम देखते हैं कि कुर्बानियां नजर आती हैं। तो फरमाया कि ये तुम्हारे दुश्मन है, लेकिन फिर ऐसा भी ना हो कि आदमी थानेदार बन जाए और जो है घर में दाखिल हुआ तो पता चला जी कोई आ गया और उसे डांट उसे डपट और जो है वो एक पूरा माहौल ही बिगड़ा हुआ नजर आए। तो इसलिए क्योंकि बड़ा सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए थे कि ये तुम्हारे दुश्मन है, बीवियां और बच्चे, बच्चों में से बाज, तो अब उसे कंपनसेट किया गया। 3 सिनोनिम्स लेकर आए गए, वइन तअफू व तस्फहू व तग़फिरू, और अगर तुम छोड़ दो और दरगुजर करो और ढांप दो, फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह भी बहुत माफ करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला। तुमसे भी तो कोताहियां होती हैं, गलतियां होती हैं, और अल्लाह क्या करता है, माफ कर फरमा देता है, रहम करता है। तो अपने घर वालों के लिए भी, अब ये तअफू का मतलब होता है छोड़ देना, तो यानी जो है हर दफा जो है नकीर करना जो है मुनासिब नहीं है, कभी आदमी जाने भी दे। और तस्फहू का मतलब होता है देखी को अनदेखी कर लेना, देख लिया है लेकिन फिर भी जो है इस तरह बन जाए जैसे देखा नहीं है, ताकि कुछ रोक तो रहे, अगर एक एक बात पर पकड़ने लगेंगे तो फिर जो है वो निडर हो जाएंगे बाल बता। फरमाया व तग़फिरू, और तग़फिरू का मतलब होता है ढांप देना, मग़फ़िर कहते हैं हेलमेट को, तो छुपा दो उनके ऐबों को। फरमाया कि अल्लाह ताला भी बहुत माफ करने वाला, मुसलसल रहम करने वाला। आयत नंबर 15, माल और औलाद ये जरिया आजमाइश है, ये एसेट्स नहीं है, ये लायबिलिटीज है, इनके बारे में सवाल होगा। फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है। फितना कहते हैं आजमाइश को, और इसे क्राइटेरियन आप कह लें, कसौटी उर्दू में तर्जुमा किया जाता है। कसौटी क्या होती है, एक पत्थर सा होता है जिस पर सोने को रगड़ा जाता है और फिर मालूम होता है कितने कैरेट का है। वो सोच रहे थे ये 20 कैरेट का है, वो निकला 16 कैरेट का। तो जो है ये कहां से पता चलता है, उस कसौटी के ऊपर रगड़ कर। तो फरमाया ये माल और औलाद इंसान के लिए कसौटी है, इन पर रगड़ का पता चलता है इसका ईमान कितने कैरेट का है। 24 कैरेट का दावा था तो वो कुछ है भी इसमें या नहीं, तो ये इंसान की कसौटी है जिस पर उसका ईमान परखा जाता है, माल और औलाद। फरमाया वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम, और अल्लाह ही के पास है अजीम अजर। असल में ये माल और औलाद दोनों से इंसान को उम्मीद होती है, माल जमा कर करके रखता है कि बुढ़ापे में काम आएगा, औलाद पर अपने आप को इन्वेस्ट करता है कि जब मैं कमजोर पड़ूंगा तो ये मेरा सहारा होगा। लेकिन ये दोनों चीजें जो है ये उम्मीद की चीजें नहीं है। उम्मीद रखनी है तो अपने आमाल पर आदमी रखे, अल्लाह पर तवक्कुल करे, अल्लाह पर जो है उम्मीद रखे, वरना अक्सर बेशतर ये चीजें जो है काम नहीं आती, और यही माल कई दुश्मनों को जन्म दे देता है। और पता चलता है जो ये औलाद जो थी वो अब आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है, तो वो सब चीजें रह जाती। तो असल उम्मीद होनी चाहिए इंसान के आमाल, अल्लाह से ताल्लुक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 भाइयों से इसकी मिसाल बयान की। एक भाई वो है जो आंख बंद होते ही साथ छोड़ देता है, यह है माल। दूसरा भाई वो है जो कब्र तक साथ जाता है, यह है रिश्तेदार। और तीसरा भाई वो है जो दुनिया में भी साथ है, कब्र में भी साथ है, और बाकी जो अदवार है उनमें भी साथ रहेगा, वो है इंसान का अमल। तो कीमती भाई कौन सा है, अमल, उसकी उम्मीद हो और उसे बढ़ाने की फिक्र हो, बजाय इसके कि माल बढ़ा रहे हैं और औलादों को उनके कैरियर में लगे हुए, कैरियर भी बनाने लेकिन दुनिया दीन को भी नहीं भूलना। ये मजमून आ रहा है इंशाल्लाह जो है वो अगली सूरत में, बल्कि अगली से अगली सूरत आ रही है, आयात 16 से 17 तक। अब दावत अमल, फरमाया कि ये सम्राट भी तुमने सुन लिए, ईमान भी सुन लिया, अब अमल करो, दीन के तकाजे पूरे करो। फत्तकुल्लाह मस्ततात, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितनी तुम में इस्तेतात। इससे पहले इससे ज्यादा जो है गाढ़ा हुक्म आया था सूरह आल इमरान आयत नंबर 102 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितना उसका तकवा इख्तियार करने का हक है, और देखो तुम्हें मौत ना है मगर इस साल में कि तुम उसके फरमा बरदार। तो सहाबा कराम लरज उठे थे और पहुंचे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि अल्लाह के रसूल कैसे मुमकिन है कि जो अल्लाह के तकवा का हक है वो अदा किया जा सके। अल्लाह के तकवा का हक ये है कि जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं उनमें से किसी एक नेमत का भी एक लम्हे के लिए भी जो है गलत इस्तेमाल ना किया। जबान अल्लाह ने दी है तो कभी भी जिंदगी में ایک لمحے کے لیے بھی اس کا غلط استعمال نہ کیا, اور اس پر آپ قیاس کر لیں کتنی بے شمار نعمتیں. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی آیت نمبر 16, اور کہا کہ اچھا اتنا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں, جتنا ہو سکتا ہے تم سے, اور یہ بھی بہت بڑا ٹاسک ہے. فرمایا واسمعوا واطیعوا, اور سنو غور سے سنو باتیں اللہ اس کے رسول کی, اور پھر اطاعت کرو. یہ نہیں کہ اس کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیں, بلکہ سنو اور اطاعت کرو. وانفقوا خیرا لانفسکم, اور خرچ کرو یہ بہتر ہے تمہارے اپنے لیے. ومن یوقا شح نفسہ, اور جو کوئی بچا لیا گیا دل کے لالچ سے, دل کے بخل سے, دل کی اکساہٹوں سے, فاولئک هم المفلحون, بس یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے. تو یہ دل کا لالچ بہت برا ہے, یہ آدمی کو جو ہے وہ دنیا میں لگائے رکھتا ہے, گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے. جو بچا لیا گیا وہی کامیاب لوگوں میں سے. تقوی بھی سن لیجئے کہ تقوی کا ترجمہ ہوتا ہے ہیو ریگارڈز فار اللہ, اللہ کا ریگارڈ کرنا, اللہ کا پاس کرنا, اللہ کا لحاظ کرنا. اس کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرنا. تو ڈرنا ان معنوں میں جیسے آدمی اپنے محبوب سے ڈرتا ہے کہ میری جو منزلت, میرا جو مقام میرے محبوب کے دل میں ہے, کہیں وہ میں کھو نہ دوں. جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کا اتنا خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں میں اپنا یہ مقام کھو نہ دوں اس کے ہاتھ. تو اس معنوں میں تقوی ڈرنے کے معنوں میں بھی ہے, ورنہ اس کے حقیقی معنی ہوتے ہیں بچنا. اور جو ہے عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی معنی بیان کیے تھے کہ کبھی ایسی پگڈنڈی سے گزرنا ہوا جس کے دونوں طرف خاردار کاٹے ہو, اور فرمایا کہ کیسے گزرتے ہیں, اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے کہ کانٹوں میں نہ جو ہے الجھ جائیں, بچاتے ہوئے گزرتے ہیں. فرمایا یہی روش تقوی ہے, دنیا سے گزرنا ہے لیکن گناہوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے احتیاط سے گزرنا ہے کہ کوئی کانٹا جو ہے وہ گناہوں کا آلودہ نہ کر دے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تقوی ہا ہونا, تقوی ادھر ہوتا ہے دل میں, یہ جو ہے وضاقتہ سے تقوی نہیں ہوتا, یہ تو مظاہر تقوی ہے. یہ تقوی جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا اظہار باہر بھی ہو جاتا ہے, لیکن اگر باہر سے ہم ڈیکوریٹ کر لیں اندر تقوی نہیں ہے تو پھر بیکار ہے, وہ کسی کام کا نہیں, وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینا. فرمایا ان تقرض اللہ قرضا حسنا, اور اگر تم قرض دو اللہ کو جو ہے بہترین قرض, یضاعفہ لکم و یغفر لکم, تو وہ بڑھائے گا اسے تمہارے لیے اور بخش دے گا تمہیں. ہم نے سمجھا تھا کہ دین کی راہ میں خرچ کرنا یہ قرض حسنہ کہلاتا, اور لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنا یہ صدقات کہلاتا. تو یہاں قرض حسنہ کا ذکر ہے. فرمایا واللہ شکور حلیم, اور اللہ تعالیٰ بڑا جو ہے قدردان ہے اور بڑا بردبار ہے. جب شکر کے انسانوں کے لیے شکر کا لفظ آتا ہے تو جو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ احسان مند ہوتا ہے, اور جب اللہ کے لیے شکر کا مطلب آتا ہے تو قدردانی ہے. نیک اعمال جب ہم کرتے ہیں تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے, تو یہ اس کی قدردانی. اور حلیم بھی ہے, ہمارے گناہوں پر فوراً سزا نہیں دے دیتا, بت بار ہے, چھوڑتا ہے, درگزر کرتا ہے, مہلت دیتا ہے. آیت نمبر 18, اللہ کو تمہاری ایمانی کیفیت کا علم ہے. فرمایا عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم, اور وہ جاننے والا ہے چھپی ہوئی چیزوں کا بھی اور ظاہر چیزوں کا بھی, اور وہ غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے. اصل میں ایمان بھی ایک پوشیدہ چیز ہے, وہ معلوم نہیں ہو سکتی, ہم میں سے کوئی کسی کا دل چیر کے نہیں معلوم کر سکتا اس میں کتنا ایمان, لیکن اللہ کو پتہ ہے اس کا کہ ہمارے دلوں میں کتنا ایمان. اگلی سورت سورۃ الطلاق ہے, اور اس میں جو ہے اب دو سورتیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں, سورۃ طلاق اور سورۃ تحریم. سورۃ طلاق میں گھریلو ماحول اگر عدم موافقت کا شکار ہو, آپس میں زوجین کی نہ بندے اور جدائی تک معاملہ چلا جائے, تو اس ایسے گھرانے کے لیے ہدایات. اور سورۃ تحریم میں اگر موافقت ہو اور خوشگوار زندگی ہو تو پھر ہدایات ہیں کہ کیسے زندگی گزارے. تو سورۃ طلاق سے ہم جلدی سے گزریں گے. اس میں طلاق کے بارے میں 15 احکامات دیے گئے. پہلے تو سمجھ لیں طلاق کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا, اور خاتون نکاح کی وجہ سے قید میں آ گئی ہوتی ہیں شخص کے, تو طلاق جو ہے گویا آزادی ہے اس کی, کہ وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے, ورنہ جب تک وہ قید نکاح میں کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی. طلاق کی موٹی موٹی باتیں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھیں, اور ہم نے یہ سمجھا تھا طلاق تین طرح کی ہوتی ہیں, طلاق رجعی, طلاق بائن اور طلاق مغلظ. طلاق رجعی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی نے طلاق دی اور عدت جو ہے اس کے اندر اندر رجوع کر لیا, تو یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے, ایک یا دو طلاقیں دیں اور رجوع کر لیا. طلاق بائن وہ کہلاتی ہے کہ اس نے کسی نے طلاق دی اور عدت گزرنے دی, تو اب وہ طلاق قائم ہو جاتی ہے, اب اگر دوبارہ جو ہے اسی سابقہ بیوی کو رکھنا ہے تو نکاح کرنا پڑتا ہے دوبارہ. اور طلاق مغلظ یہ ہے کہ تین طلاقیں دے دی ہیں اور اس طرح ہمیشہ کی جدائی ہو جاتی ہے سوائے شرعی حلالہ کے. عدت بھی سمجھ لیں, جب طلاق دی جاتی ہے تو خاتون کو تین طہور تک جو ہے انتظار کرنا ہوتا ہے, تین مینسٹرول سائیکلز تک عدت ہوتی ہے, اور جب تین سائیکلز پورے ہو جاتے ہیں تو ایک طلاق قائم ہو جاتا ہے. وہ بچیاں جن کے ابھی مینسز شروع ہی نہیں ہوئے یا ایسی عمر رسیدہ جن کے مینسز بند ہو گئے ہوں, ان کے لیے سورہ طلاق میں ہے کہ ان کے لیے ہے عدت کی مدت تین ماہ ہے, اور جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے عدت ہوتی ہے وضع حمل. اب آئیے یہاں پر جو 15 احکامات اب آ رہے ہیں طلاق سے متعلق. پہلا حکم ہے طلاق دو عدت کے لیے, یعنی جو ہے شروع میں آدمی دے دے بغیر جو ہے تعلق قائم کیے, اور طہور میں جو ہے وہ دینا چاہیے طلاق. طلاق دینے کی بھی تین قسمیں ہم نے سمجھی تھی. ایک طلاق حسن ہے کہ ہر طہور میں ایک طلاق دی جائے اور تین طہور میں تین طلاقیں دے دی جائیں اس طرح. دوسرا طلاق کا احسن طریقہ ہے کہ ایک طہر میں ایک ہی طلاق دی جائے اور عدت گزرنے دی جائے اور پھر سیپریشن ہو جائے گا ختم. اور ایک ہے طلاق مغلظ, جو برا طریقہ ہے, ناپسندیدہ طریقہ. حضرت عمر تو کوڑے جو ہے لگوایا کرتے تھے ایسے جب. یہ طلاق ہے کہ ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں اکٹھی دے دی جائیں تو ہمیشہ کی جدائی ہو جاتی ہے, یہ طریقہ پسندیدہ نہیں. سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ایک دفعہ طلاق دی جائے بس, اور پھر عدت پوری ہو جائے گی اور خود بخود جو ہے وہ جو ہے طلاق قائم ہو جائے گی. دوسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ عدت کو پورا کرو, وہ تین مینسز کا خیال کرو, ایسا ہی نہیں کہ دو ہی ہوئے اور جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ اس میں جو ہے صحیح احتیاط نہ رکھی ہو. اسی طرح تیسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان بیویوں کو گھر سے مت نکالو, یہ عدت تمہارے گھر ہی میں پوری کرنی ہے. یہ نہیں کہ غصے میں طلاق دیا اور وہ خاتون بھی بیگ اٹھاتی ہیں اور اپنے مہکے چلی جاتی ہیں. تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ ابھی عدت جو ہے شوہر کے گھر میں گزار, اس کے بڑے بینیفٹس ہیں. پہلی چیز یہ کہ اسے غلطی کا احساس ہو جائے گا, بیوی ساتھ ہی ہوگی تو ہو سکتا ہے رجوع کر لے, تو بہت سارے معاملات ہیں. اسی طرح چوتھا حکم آ رہا ہے کہ سوائے اس کے کہ ان سے کوئی کھلی بے حیائی ہو جائے اور اس کی حد کے لیے گھر سے نکالنا پڑے تو علیحدہ بات ہے, ورنہ گھر سے نہ نکالو. پانچواں حکم آ رہا ہے کہ طلاق رجعی دو تاکہ رجوع کا امکان باقی رہے, طلاق مغلظ نہ دو, تینوں طلاقیں ایک ساتھ کا معاملہ جو ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے عدت پوری ہونے پر روک لو یا رخصت کر دو. یہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں تنگ کرتے ہیں, نہ روک رہے ہیں اور نہ جو ہے پوری طرح چھوڑ لیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ساتواں حکم آ رہا ہے کہ دو معتبر گواہ بنا لو تاکہ یہ معاملات جو ہیں صحیح رہیں, ان میں کوئی مزید کمپلیکیشن نہ آئے. اسی طرح جو ہے آٹھویں بات بیان ہو رہی ہے کہ عدت کی مدت تین ماہ ہے, اور ایسی خواتین کو گھر میں اپنی حیثیت کے مطابق سہولت دو. دسواں حکم انہیں گھر میں تنگ نہ کرو. گیارہواں حکم وضع حمل تک اخراجات برداشت کرو. نمبر 12 دودھ پلانے پر مطلقہ بیوی کو معاوضہ دو. جو بیوی ابھی نکاح میں اسے جو ہے اس کے لیے معاوضہ نہیں ہے, جسے طلاق دے دی ہے اب وہ عدت گھر میں گزاری ہے تو اس کے لیے پھر معاوضہ دینا. 13 حکم معاملات باہمی مشورے سے طے کرو, اپنی نہیں چلاتے, کسی اور سے بھی دودھ پلوایا جا سکتا ہے, اگر وہ مطلقہ بیوی تیار نہیں ہے تو کسی اور سے پلوا لو. دوران حمل اور رضاعت اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو, کنجوسی نہ کرو. اسی طرح اس صورت کے اندر پانچ جو ہے تقوی کی برکات بیان ہو رہی. پہلی برکت اللہ مشکلات میں جو ہے نکلنے کی راہ جو ہے بنا دیتا ہے. اگر تقوی اختیار کیا جائے, اللہ نے بتایا ایک ہی طلاق دو تو پھر ایگزٹ موجود ہوتا ہے, اگر بعد میں رجوع کا ارادہ ہو گیا تو کر سکتا ہے, دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے. اور شریعت کو پامال کر کے تین طلاقیں دے دیں تو پھر روتا رہتا ہے اور گھر برباد ہو جاتے ہیں, بچے رول جاتے ہیں. دوسرا فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے ان کے امکان میں بھی نہیں ہوتا, تصور بھی نہیں ہوتا. تیسرا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی پر جو ہے اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. تو جو شریعت پر عمل کرتے ہیں, اللہ سے ڈر کر کام کرتے ہیں تو کام آسان ہو جاتا ہے. اور چوتھا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور پانچواں کہ اللہ تعالیٰ عظیم اجر عطا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی کی توفیق عطا فرمائے. اور تقوی کے بارے میں قرآن میں آیا صبغت اللہ, یہ اللہ کا رنگ ہے, تو کوئی اللہ کے رنگ سے بھی بڑھ کر کوئی رنگ ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ تقوی اختیار کر. اسی طرح اسے کہیں کہا لباس التقوی, جس طرح ہر وقت جسم پر لباس ہوتا ہے ایسے اوپر سے تقوی کی چادر بھی ڈلی ہوئی ہو, یعنی اللہ کا احساس بھی مستقل جو ہے ہمارے اوپر چھایا ہے. اگلی سورت سورت التحریم ہے. یعنی موافق حالات ہوں، گھریلو زندگی خوشگوار ہو، آپس میں بڑا اچھا ماحول ہو، تو اس کے لیے ہدایات. اور مین ہدایت آپ دیکھیں گے کہ بے جا نرمی نقصان دہ ہے، آپس میں بڑی خوشگواری ہے تو آدمی تھوڑا سا ڈھیلا ہو جاتا ہے، ذرا رعایت کرتا ہے. تو فرمایا کہ یہ رعایت اور زیادہ بے جا نرمی، نرمی تو ہونی چاہیے لیکن اتنی نرمی کہ دین کے تقاضے پامال ہونے لگے، اللہ کی نافرمانیاں ہونے لگیں، تو یہ نقصان دہ ہے. یہ اس کا عمود ہے پوری سورت کا. ابتدائی پانچ آیات میں شوہر اور بیوی کے لیے ہدایات ہیں، پہلی دو آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کے بعد آپ اپنی تمام ازواج کے ہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے، حال چال معلوم کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا بیٹھتے تھے. تو انہی میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، اور وہ شربت بنا کر دیتی تھی شہد کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب تھا، تو ان کے ہاں تھوڑا زیادہ وقت لگ جاتا. تو اب بیویوں میں آپس میں جو ہے وہ ہوتا ہے جو ہے معاملہ، تو باقی ازواج نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہے. اور دو ازواج کا ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے آپس میں یہ بات کی کہ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو کہیں کہ ان کے منہ سے کیا نام تھا، مغافیر کی بو آ رہی. مغافیر ایک گوند کو کہتے ہیں جس میں ہیک ہوتی ہے، اور اس سے جب مکھی جو ہے یہ رس چوس کا شہد بناتی ہے تو اس میں بھی ہیک ہوتی ہے تھوڑی سی. تو دونوں نے یہی بات کہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بہت نفیس آدمی تھے تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب شہد جو ہے استعمال نہیں کریں گے. تو ایک عام آدمی ایسے کرے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن نبی جو ہے وہ امت کے لیے نمونہ بننے والے ہیں. ہم نے سورہ سواد میں پڑھا بھی تھا کہ کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کی تھوڑی سی بھی اگر بات لغزش ہوتی ہے اس پہ فوراً اللہ کی طرف سے جو ہے کریکشن آ جاتا ہے. چنانچہ آپ کو یہاں منع کیا جا رہا ہے. شوہروں کے لیے ہدایت ہے کہ بیویوں کا اتنا خیال نہ ہو جائے کہ جو ہے اللہ کے رسول نے تو ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، ہم سے ڈر یہ کہ ہم حرام کو حلال نہ کر لیں اپنے لیے. تو ہدایت آ رہی ہے، فرمایا یا یوحن نبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا یا یوحن نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لك، کیوں آپ حرام ٹھہراتے ہیں اپنے لیے جو حلال کیا اللہ نے. تب تغری مرزات ازواج، کیا آپ رضا چاہتے ہیں، رضا جوئی چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت معاف فرمانے والا، مسلسل رحم کرنے والا. اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس لفظ سے درگزر فرما دی، لیکن کیونکہ آپ نے عہد کر لیا تھا، قسم کھا لی تھی کہ آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا. فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اور یقیناً فرض کر دیا ہے اللہ نے آپ کے لیے کھولنا اپنی قسموں کو. واللہ مولاکم، اللہ آپ کا مولا ہے، پشت پناہ ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا، اسے پتا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے شہد اپنے اوپر حرام کر لیا تو یہ امت اسے استعمال ہی نہیں کرے گی، ایک حلال چیز جو ہے اس پر جو حرام ہو جائے گی. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا تو یہود نے اسے حرام ہی ٹھہرا لیا. اسی طرح پھر آیت نمبر 3 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کا ایک اور واقعہ بیان ہو گیا. اب بیویوں کے لیے ہدایت ہے. ہوا یہ کہ ایک راز تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے ایک سے ذکر کر دیا اور کہا کہ کسی کو بتانا نہیں. اب دو ازواج کا ذکر آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان میں آپس میں بڑی محبت تھی، بڑی گہری دوستی تھی، بڑا اعتماد تھا آپس میں. تو ایک نے جنہیں راز بتایا گیا تھا دوسری کو بتا دیا اس اعتماد پر کہ یہ نہیں بتائیں گی کہیں اور، لیکن اللہ کے رسول کا راز تھا تو اپنے علاوہ کسی دوسرے کو بتانا ہی نہیں تھا چاہے کتنا ہی گہرا دوست ہو. تو یہ کیونکہ کوتاہی ہوئی اس پر یہاں پر جو ہے وہ اس کی کریکشن کرائی جا رہی ہے. بیویوں کے لیے ہدایت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ محبت میں آ کر اور لاڈ اور جو ہے اعتماد میں جو ہے وہ اللہ کے احکامات جو ہیں وہ ان میں پہلو تہی ہو جائے. فرمایا وائز اسر نبی الى بعض ازواجہ حدیثا، اور جب راز بیان کیا نبی نے اپنی بعض ازواج یعنی اپنی بعض بیویوں میں سے ایک سے. فلما نبات بہی، پھر جب جو ہے وہ اس نے بات بیان کی وہ بات، و اظہرہ اللہ علیہ، یعنی ان زوجہ نے دوسری زوجہ کو وہ بات بتا دی. و اظہرہ اللہ علیہ، تو اللہ نے یہ معاملہ کھول دیا، ظاہر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کا راز راز نہیں رہا اور دوسری جو ہے بیوی کو بتا دیا گیا. عرف بعضہ وعارض عن بعض، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی ان زوجہ پر جو ہے بعض بات کا جو ہے کھولا اور بعض بات کو جو ہے اس سے اعراض کیا. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت ہے، کہ حالانکہ آپ کو پورا واقعہ پتہ چل گیا کہ کیا ہوا، لیکن آپ نے اس میں سے تھوڑا سا اظہار کیا اور بہت سارے سے صرف نظر کیا۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں جب ہمارا جھگڑا ہوتا ہے، ہم لگی لپٹی سب لے آتے ہیں، وہ شروع سے شروع کرتے ہیں کہ جب شادی ہوئی تھی اس وقت کے ہنگاموں سے لے کر اور 20-30 سال تک کی پوری کہانی دہراتے ہیں کہ یہ تم کرتی رہے۔ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، تھوڑی سی بات بیان کی اور جو ہے باقی سے پہلو تھا ہی فرمایا۔ فرمایا فلما نباہ بھی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے انہیں جتلائی وہ بات، قالت من انبا کا حاضہ، تو اب یہ زوجہ جو ہے ناز میں تھیں اور شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، تو بجائے یہ ماننے کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، انہیں فوراً خیال آیا کہ کہیں اس زوجہ نے بتا دیا آپ کو اور یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو فوراً پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا شرمندہ ہو جاتی کہتی کہ اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، لیکن انہوں نے کہا آپ کو کس نے بتایا، فوراً خیال گیا ان زوجہ کی طرف کہ انہوں نے نہ بتا دیا۔ قال نبانی العلیم الخبیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس نے بتایا جو سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے، گویا ان کا مغالطہ رفع ہو گیا۔ اب بیویوں کے لیے ہدایت آیت نمبر 4 میں، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اور اگر تم توبہ کرو اللہ کی طرف تو تمہارے دل تو آمادہ ہو ہی چکے ہیں، اپنی غلطی کا احساس تو ہو ہی گیا۔ لیکن دونوں بیویوں کو ناز تھا، پہلی بیوی کو یہ کہ جو ہے یہ دوسری نے بتا دیا انہیں شاید اپنے نمبر بڑھانے کے لیے اور میں نے تو اس پہ اعتماد کیا تھا، دوسری بیوی کو یہ تھا کہ اگر مجھے یہ بات پتہ چل گئی تو اللہ کے رسول کیوں ناراض ہو رہے ہیں، میرا شوہر کیوں ناراض ہو رہا ہے، کیا مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، اگر مجھے ایک راز معلوم ہو گیا۔ تو یہاں یہ بات نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ راز تو باہر نکالنا یہ اچھی بیویوں کی صفات میں ہی نہیں ہے، اب یہ قطع نظر کہ کسے معلوم ہوا، یہ کہنے والی بات ہی نہیں تھی، اور دونوں آمادہ بھی ہو گئی تھیں، احساس بھی ہو گیا تھا۔ تو فرمایا کہ اب جب احساس ہو گیا، دل مائل ہو گئے تو توبہ کرو۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم نے گجھوڑ کیا ہمارے رسول کے خلاف، یعنی وہاں ہمارے لیے رسول ہی ہے، ان کے لیے تو شوہر تھے، شوہر سے ناز بھی ہوتا ہے، تو اگر ان کے خلاف گجھوڑ کیا تم نے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ ان کا مولا ہے، وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جبریل علیہ السلام اور سارے نیک مومنین، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا، اور اس کے بعد فرشتے بھی ان کے جو ہے وہ مددگار ہیں۔ اب ازواج مطہرات کی صفات آ رہی، فرمایا اسا ربہو ان طلقکن، اور قریب ہے کہ ان کا رب اگر وہ طلاق دیں تم سب کو، ان یبدلہو ازواجا خیرا منکن، کہ وہ بدل دے ان کے لیے جو ہے بیویاں تم سے بہتر۔ تو اگر ازواج مطہرات سے بہتر جو ہے وہ خواتین ہوتی تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ بدل دیتا ان بیویوں سے اور جو ہے بہتر بیویاں لے آتا، اور آگے صفات آ رہی ہیں کہ بہتر جو بیویاں ہوتی وہ کیسی ہوتی، مسلماتن فرما بردار، مومناتن ایمان والیاں، قانتاتن فرما بردار، تائباتن توبہ کرنے والیاں، عابداتن عبادت گزار، سائحاتن روزہ رکھنے والیاں، طیباتیوں وابکارا، اور شوہر آشنا بھی اور جو ہے کنواریاں بھی۔ تو یہ ساری صفات ازواج مطہرات میں تھی، اس لیے آپ نے کسی ایک کو بھی طلاق نہیں دی۔ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک خواتین کی کیا صفات ہیں۔ آیات 6-9 میں سربراہ خاندان کی ذمہ داری بیان ہو رہی ہے، اور بیان ہو رہا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ بیجا نرمی نہ برتو، یہ نقصان کا باعث بنے گی ان کے لیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، او انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے، وقودھا الناس والحجارا، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، ایندھن کہتے ہیں فیول جس سے آگ جلتی ہے، تو دوزخ کی آگ کا فیول کیا ہوگا، وہ انسان ہوں گے اور وہ پتھر ہوں گے، ان پتھروں جو آگ پتھروں سے سلگتی ہے وہ نہایت حدت والی ہوتی ہے، اور دوسری مراد یہ بھی ہے کہ شاید وہ بت ہوں جو جنہیں خدا کے برابر جن کا دعویٰ تھا وہ بھی اس میں جل رہے ہوں گے، آگ کو جلا رہے ہوں گے۔ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس دوزخ پر معمول ہوں گے وہ فرشتے جو نہایت تنخو اور شدید ہوں گے۔ تم تو اپنی اولاد کے بارے میں اپنے گھر والوں کے بارے میں رعایت کرتے ہو، یہ فرشتے بڑے تنخو ہوں گے اور بہت شدید ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ ہرگز نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جو وہ انہیں حکم دیتا ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کر گزرتے ہیں جو ہے حکم دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم تو بڑے لاڈ پیار کر رہے ہو، اور یہ تنخو فرشتوں کے حوالے ہو جائیں گے تمہارے گھر والے، اور وہاں آگ میں جھوکے جا رہے ہوں گے تمہاری نرمی کی وجہ سے۔ تو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ گھر کا ماحول کیا، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری نرمی اتنی بڑھ جائے کہ گھر کا ماحول بگڑ جائے اور دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے کہ گھر والے برائیوں کی طرف جا رہے ہیں اور پھر بھی جو ہے کچھ نہیں کہہ رہے اور ان کی جو ہے بھیجا لاڈ اور محبت جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے. تو یہ لاڈ اور محبت کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دوزخ کے ایندھن بن جائیں گے ہمارے یہ پیارے اور وہاں جل رہے ہوں گے اور فرشتے ان کو جو ہے وہ جب بھی نکلنے کی کوشش کریں گے اس میں دھکیل دیں گے, ان کے اوپر لوہے کے جو ہے ہتھوڑے مارے جا رہے ہوں گے. کیا یہ پسند کرتے ہیں؟ اگر واقعی حقیقی محبت ہے تو آدمی تو بے چین ہوتا ہے گھر والوں کے, اسے کسی کل چین نہیں آتی اگر وہ دیکھے اپنے گھر والوں کو کسی برائی. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بھی یہ جذبات عطا فرمائے. آیت نمبر 7 میں فرمایا یا ایھا الذین کفروا, اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا, لا تعتذر اليوم, آج جو ہے وہ معذرتیں نہ پیش کرو, انما تجزون ما کنتم تعملون, بے شک تمہیں تو وہی دیا جائے گا جو تم کرتے رہے. آیت نمبر 8 میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ سے بھی بے جا نرمی نہ برتو, اپنے آپ کو بھی زیادہ ڈھیلا نہ چھوڑو, ایسا نہ ہو کہ خود بھی گناہ پر گناہ کرتے رہو اور اپنے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا معاملہ برتتے رہو. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, توبوا الی اللہ توبتا نصوحا, توبہ کرو اللہ کی جناب میں. اور کیسی توبہ؟ سچی توبہ, توبت النصوحا, عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, قریب ہے کہ دور کر دے تم سے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو, ویدخلکم جنات تجری, اور داخل کرے تمہیں ایسی جنتوں میں, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے سے بہتی ہوں نہریں, یوم لا یخزی اللہ النبی, جس دن اللہ جو ہے وہ رسوانہ فرمائے گا نبی کو, والذین آمنوا معہ, اور نہ ان لوگوں کو جو نبی کے ساتھ ہوں گے. دنیا میں تو بعض دفعہ جو ہے وہ اللہ کے نافرمان جو ہے اپنے طور سے ان کی حقارت کرتے ہیں, ان پر تالیاں پیٹتے ہیں, انہیں طائف کے بازاروں میں جو ہے ان کے پیچھے جو ہے مختلف نعرے مارتے ہوئے اور انہیں دھکے دیتے ہوئے اور پتھر مارتے ہوئے چلاتے ہیں, لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. فرمایا نورہم یسعى بین ایدیہم, اور ان کے ایمان کا نور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا, وبایمانہم, اور نیک اعمال کا نور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا, یقولون, اور وہ کہتے ہوں گے, دعائیں کرتے ہوں گے, ربنا اتمم لنا نورنا, اے ہمارے رب مکمل کر دے ہمارے لیے ہمارے نور کو, واغفر لنا, اور بخش دے ہمیں, انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. تو آج ہی احساس ہو اس کا, اوپر کہا گیا کہ توبہ کرو, غافل ابھی ہے مہلت توبہ نہ دیر کر, وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. اور توبہ کی شرائط کیا ہے؟ کہ گناہ کو ترک کر دے, اس پر حقیقی ندامت ہو کہ اللہ بہت برا ہوگا جو کیا, آئندہ نہ کرنے کا مصمم عزم ہو کہ اللہ دوبارہ نہیں کروں گا, اور پھر اگر کسی کا حق مارا ہے تو اسے کمپنسیٹ کرے یا اس سے معافی مانگے کہ بھائی مجھ سے کوتاہی ہو گئی, اب تمہارا کمپنسیشن بھی نہیں دے سکتا لیکن جو ہے مجھے معاف کر دو. تو یہ توبہ کہلاتی ہے توبہ النصوحہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ایک اور شرط کا اضافہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب اپنے آپ کو لگا دے نیکیوں میں, جس طرح پہلے گناہوں میں لذت حاصل کرتا رہا, اب جو ہے نیکیوں میں اپنے آپ کو لگائے. اگلی آیت اس میں فرمایا جا رہا ہے کفار اور منافقین سے بھی بیجا نرمی نہ ہو, تو ان سے بھی بیجا نرمی نہ برتو. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جاہد الکفار والمنافقین, جہاد کیجئے کفار سے اور منافقین سے, وغلظ علیہم, اور سختی کیجئے ان پر, ومأواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم, وبئس المصیر, اور یہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. اب یہاں جہاد اپنے لغوی معنوں میں آیا ہے, کیونکہ منافقین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قتال نہیں کیا, منافق کو جو ہے تلوار نہیں اٹھائی اس پر. جہاد کے معنی ہم نے سمجھے تھے جد و جہد کرنا, اور ٹو اسٹرگل, ٹو اسٹرائیو اگینسٹ سم تھنگ, اور اس کا آغاز ہوتا ہے نفس سے لڑنا, اسے اللہ کا مطیع بنانا, پھر شیطان کا مقابلہ کرنا, اس کی ٹیمپٹیشن سے اپنے آپ کو روکنا, پھر بگڑے ہوئے معاشرے سے مقابلہ کرنا, اس کی روح میں بہنے سے اپنے آپ کو روکنا, اور اسی طرح دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جہاد, پھر دین کو زمین پر غالب کرنے کے لیے جہاد, اور یہ جو ہے جہاد کی پھر چوٹی ہے جو ہاتھ میں تلوار لے کر نکلنا. اللہ تعالیٰ ہمیں جہاد کی توفیق عطا فرمائے. یہاں کہا کہ کافروں اور منافقوں سے بھی بیجا رعایت نہیں ہونی چاہیے. اب آخر کی تین آیتوں میں بیویوں کا بالکل علیحدہ تشخص بیان ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی آخرت شوہروں کے ساتھ ہے. اکثر خواتین کو مغالطہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاملہ ہمارے شوہر کے ساتھ ہی ہوگا, اگر شوہر نیک ہے تو وہ تھوڑا ریلیکس کر جاتی ہیں, ڈھیلی پڑ جاتی ہیں کہ کوئی بات نہیں, ہم انہیں کے ساتھ یہاں پہ بھی ہیں وہاں پر بھی رہیں گے. تب یہ آیتیں کھول کر بیان کر رہی ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. خواتین کا معاملہ علیحدہ سے ہوگا، مردوں کا معاملہ علیحدہ ہوگا، ہر انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا. آیت نمبر 10 میں بیان ہو رہا ہے اچھا ماحول لیکن برا کردار. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأت نوح وامرأت لوط، اور بیان کیجئے اور بیان کرتا ہے اللہ مثال ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، کہ یہ دونوں تھی ہمارے نہایت نیک بندوں کے جو ہے نکاح میں ان کے تحت تھی. فخانتہما، لیکن انہوں نے خیانت کی، خیانت سے مراد ہے اللہ کی نافرمانی کی، ایمان جو ہے وہ حاصل نہیں کیا. فلما یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پس وہ دونوں شوہر نہیں کام آئے ان کے جو ہے وہ اللہ سے کچھ بھی، کچھ بھی عذاب سے نہیں بچا سکے. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور ان سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. تو کس کی بیوی ہیں؟ دو انبیاء کی، لیکن حشر کیا ہو رہا ہے؟ آگ میں داخل کی جا رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ایمان نہیں حاصل کیا، نیک اعمال میں پیچھے رہ گئے. آیت نمبر 11 میں مثال بیان ہو رہی ہے برا ماحول لیکن اچھا کردار. فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون، اور بیان کی اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی. اب یہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام، اور فرعون کے محل میں اب کیا عیش نہیں ہوگا، ہر طرح کے نوکر چاکر، ہر طرح کے عیش آرام، لیکن اتنے بڑے محل میں بھی وہ خوش نہیں تھی. اور ان کی آپ کیفیت دیکھیں، اس قالت رب بنی لی اندکا بیتا، اب وہ دعا کرتی تھی اے میرے رب بنائیے میرے لیے جو ہے ایک گھر فل جنہ جنت میں، ونجنی من فرعون، اور نجات دیجئے مجھے فرعون سے، وعملہ اور اس کے برے عمل سے، یہ جو اپنے آپ کو خدائی کا دعوی دار بنائے بیٹھا ہے، ونجنی من القوم الظالمین، اور نجات دیجئے مجھے ظالم قوم سے. تو کتنے عیش اور آرام میں ہوں گی، لیکن اس میں جو ہے خوش نہیں تھی، اور دعا کر رہی اللہ سے کہ مجھے جو ہے وہ جنت میں میرے لیے گھر بنائیے. تو یہ برا ماحول تھا، کتنا برا ماحول، اس سے برا ہو نہیں سکتا کہ شوہر جو ہے وہ خدائی کا دعوے دار بنا بیٹھا ہے، اور وہ اللہ کے مقابلے پر تلا ہوا ہے، نبیوں کو قتل کرنے پر لگا ہوا ہے، لیکن بیوی نیک ہے. تو برا ماحول لیکن نیک بیوی کی مثال آ رہی. اسی طرح آخری آیت میں اچھا ماحول اور اچھا کردار بیان ہو. فرمایا ومیم ابنتا عمران اللتی احسنت فرجہا، اور اللہ بیان کرتا ہے نیک لوگوں کے لیے مثال کس کی؟ مریم سلام علیہا کی، اور جو کہ بیٹی تھی عمران کی. اللتی احسنت فرجہا، جنہوں نے حفاظت کی جو ہے وہ اپنی عصمت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، اور ہم نے پھونک دی ان کی طرف جو ہے اپنی روح میں سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وصدقت بکلمات ربها، انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات. وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی. وکانت من القانتین، اور وہ تھیں فرما برداروں میں سے. تو آپ دیکھیں تینوں طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیں. اچھا ماحول تھا لیکن بیویوں نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، ایمان عمل میں پیچھے رہ گئیں، اور جو ہے برا انجام ہوا. ایک نہایت برا ماحول تھا لیکن حضرت آسیہ علیہ السلام نے جو ہے ایمان اور عمل میں بڑھ گئیں، اور وہ اچھا مقام حاصل کریں. اور حضرت مریم سلام علیہا کی مثال آ رہی ہے کہ ماحول بھی اچھا اور کردار بھی اچھا، اور یہی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کی بھی ہے، ماحول بھی اچھا اور بیویاں بھی اچھی. اب ایک مثال رہ گئی کہ برا ماحول اور برا کردار، یہ کہاں پر ہے قرآن میں؟ شوہر بھی برا اور بیوی بھی بری، سورہ لہب. تو ابو لہب خود بھی برا تھا، اس کی بیوی ام جمیل وہ بھی بری تھی. تو یہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاکم اللہ احسن الجزا.